نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ایک جگہ پر تو فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے بندے مومن جو کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ ہیں جو ہر ایسے کام اور ہر ایسے کلام سے بچتے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وہ لوگ کامیاب ہیں. موضوع یہ چل رہا ہے کہ جس چیز میں اگرچہ کوئی نقصان نظر نہ آتا ہو مگر فائدہ بھی نہ ہو تو وہ نقصان ہی ہے. شریعت بھی اس کو نقصان کہتی ہے، عقل بھی اس کو نقصان کہتی ہے کہ اتنے میں فائدہ کا کام کرتا فائدہ ہوتا نقصان کر لیا. اس پر بتایا تھا کہ جس کام میں نفع نقصان، جس کام میں کوئی فائدہ نہیں لغو ہے، اس سے روکنے کے لیے اللہ تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں یہ تاکید فرمائی. دوسرا مقام جس میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں ایک حکم دیا ہے وہ سورہ شورا میں ہے، باہم مشاورہ کا حکم. اللہ کے بندے نماز قائم کرتے ہیں اور باہم مشورے سے کام کرتے ہیں، فَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انفاق کی سبیل اللہ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں انفاق اور خرچ کرنا اس کا سب سے اہم اور اعلی شعبہ ہے زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں مشورے کی اہمیت بتائی کہ مشورے سے کام کیا کریں. ہر اہم کام کے لیے شریعت نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے، ایک باہم مشورہ، دوسرا اللہ تعالی سے استخارہ. شیطان ہر وقت ہر مسلمان کے پیچھے لگا رہتا ہے، جو سیدھے سیدھے شریعت کے کام ہیں ان کو بھی بگاڑ کر پیش کرتا ہے. مشورے کو بھی بگاڑ دیا اور استخارہ کو بھی بگاڑ دیا. اولاً تو بہت سے مسلمان استخارہ کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اس کی حقیقت کو بھی بگاڑ دیا اور اس کی صورتوں کو بھی بگاڑ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ بیان فرمایا تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہے. جو اللہ نے سکھایا طریقہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا. ایسی اہمیت سے سکھایا کہ جیسے قرآن کریم کی سورہ سکھاتے ہیں، ایسی اہمیت سے. مشورہ کی اہمیت ایک تو یہ آیت سورہ کا نام ہی سورہ شورہ، مشورے کے حکم والی سورہ کا ہم مشورہ کیا کرتے ہیں. دوسرے اہمیت اس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خواب من استخار وما ندم من استشار. اہم کاموں میں جو شخص استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، نقصان سے بچ جاتا ہے. بظاہر اس کو نقصان نظر آئے بھی تو کیا انسان کا علم اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نقصان نہیں ہے. تجھے ظاہر میں نظر آ رہا ہے اللہ کے ہاں نقصان نہیں. انسان اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا, اللہ زیادہ جانتا. جس نے استخارہ کر کے کام کیا وہ کبھی خسارے میں نقصان میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہی کام مقدر فرمائیں گے جس میں اس کا فائدہ ہے. میں ندی میں منیست اشار, اور جس نے اہم کاموں میں مشورہ لے لیا, مشورہ لے کر کام کیا, وہ کبھی پریشان نہیں ہوا. اور فرمایا من خیبت المر استخارت ہو یترک استخارت ہو ربی, من خیبت المر یترک استخارت ہو ربی. انسان کے لیے بڑے خسارے کی بات یہ ہے کہ اہم کاموں میں اپنے رب سے استخارہ کرنا چھوڑ دے, بڑی محرومی کی بات. ان دونوں اہم اور ضروری اور دین و دنیا دونوں میں بہت نافع اور نقصانات سے بچانے والے نسخوں, دونوں نسخوں کو مسلمان نے کیا کیا, استخارہ کا کیا کر لیا. مختلف لوگوں نے مختلف استخارے بنا رکھے. اللہ کے بتائے ہوئے استخارے پر اعتماد نہیں, اپنے بنائے ہوئے. کسی زمانے میں ایک مولوی صاحب مجلس میں بڑی خوشی سے بتا رہے تھے کہ بڑا ایک زبردست استخارہ, زبردست. شیطان جب آپ دل میں ڈالتا ہے وہ زبردست تو ہوتی ہی ہے, مگر اللہ کے بندوں کے سامنے تو ان نے کہی تھے شیطان جان لوئی. شیطان جب آپ دل میں ڈالتا ہے ساتھ یہ بھی سمجھاتا ہے دل میں کہ یہ بہت زبردست ہے, اتنی زبردست کہ رحمان کی بات سے بھی یہ مقدم ہے. اس کے سامنے رحمان کی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں, میری بات مانو. وہ استخارہ بتا رہے تھے کہ دو رکعت نفل کی نیت باندھیں, پھر سورہ فاتحہ بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں, تو جب پہنچیں اہدنا الصراط المستقیم تو اسی آیت کو دہراتے رہیں, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, اسی کی رٹ لگاتے ہیں, آگے مت پڑھو. اگر وہ کام مفید ہوگا تو پڑھتے پڑھتے آپ دائیں جانب کو گھوم جائیں گے, اور اگر مغیر ہوگا تو بائیں جانب کو گھوم جائیں گے. بس استخارہ ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب سے کہ دین صراط المستقیم کا اگر دو بار پڑھ دیا جان بوجھ کر تو گناہ بھی ہوا, نماز واجب الاعادہ بھی. دین صراط المستقیم دین صراط المستقیم, وہ تو آگے پڑھنا واجب ہے, سورت کا مٹانا منفصل واجب. یہ جان بوجھ کر کئی کئی بار پڑھ رہا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے, یہ دو رکعتیں بعد میں لوٹائے جان بوجھ کر نماز خراب کی, اس سے توبہ بھی ہو. جو شخص گناہ کا کام کرتا ہے اور وہ اس سے امید رکھتا ہے کہ اللہ کا خیر عطا فرمائیں گے, تو اللہ کی نافرمانی میں خیر کہاں سے آئے. دوسرے بات یہ کہ اگر شروع سے ارادہ ہے کہ اس کو دو رکعت نفل نہیں پڑھنا ہے, ایسے ہی سورت بنا لیا, نماز جیسی عبادت کا مذاق اڑا رہا, نماز پڑھنا نہیں چاہتا, ایسے ہی دن صراط مستقیم وہ کرنے کے لیے نیت بھی باندھ لی دو رکعت نفل کی اور وہ شروع بھی کر دی, ویسے وہ ایسی سورت بنانا ہے, اصل میں پڑھنا مقصد نہیں. ایک گناہ یہ بھی کہ دائیں بائیں گھوم جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, تو شروع کر کے توڑ بھی دی, نہ گھومتا دائیں بائیں تو بھی نماز واجب زیادہ ہوتی ہے تو گھوم بھی جاتا. رہی یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کسی دوسرے نے تجربہ کیا ہو کہ واقعتا گھوم جاتا ہے, تو کس کے جواب سنیے. نمبر ایک, گھومنا چھوڑ کر آسمان پر کیوں نہ چڑھ جائے, جو بات شریعت کے خلاف ہے بہر حال خلاف ہے, گناہ ہے, اس میں برکت نہیں ہو سکتی. دجال کیسے کیسے کرتب دکھائے گا, وہ اللہ تھوڑا ہی بن جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ واقعتا اگر گھوم گیا تو اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ واقعتا یہ استخارہ بھی اس میں برکت ہے. دوسرے بات کہ کیونکہ شیطان کا بتایا ہوا ہے تو شیطان اپنی الوہیت اور اپنی خدائی اپنا سکہ منانے کے لیے وہ کندھوں سے پکڑ کر گھما دیتا ہوگا, گردن سے پکڑ کر کبھی دائیں جانے گھما دیا کبھی بائیں کدھر کو گھما دیا کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو, تاکہ شیطان کی بات پکی ہو جائے. شیطان کے لیے گھمانا کیا مشکل ہے, گھما دیا. تیسری بات, جب وہ کھڑا ہوا پڑتا ہی رہے گا اہدنِ صراط مستقیم اہدنِ صراط مستقیم, ہو سکتا ہے کبھی کبھی گھنٹہ بھی گزر جائے, جب تک گھومے نہیں کہتے پڑتا ہی رہے گا, دماغ چکرا جائے گا کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو, چکر آ گیا تو وہ چکرا جائے گا. چوتھی بات کہ جو چیز ذہن میں ہوتی ہے وہ کام اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس کا جو نفسیاتی اثر ہے وہ اس کو گھما دے گا, اور اگر اچھا لگتا تو نفسیاتی اثر وہ اثر سے بھی ہو پائے. اور بھی کئی ہیں, زیادہ نہیں بتاتا, کئی وہ لوگوں سے سنتا رہا ہوں نا صوفیوں سے کہ یہ استخارہ یہ استخارہ, جہاں کہیں آج کل میں غلط بات پر صوفی کہتا ہوں تو غلط صوفی آج کل کے وہ مراد ہوتے ہیں, صحیح صوفی تو اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں. زیادہ نہیں بتاتا, کہیں آپ لوگ سیکھ جائیں تو جا کر شروع نہ کریں. اللہ کے بتائے ہوئے استخارے پر عمل کیا کریں, شیطان ایسا ہوشیار کہ اگر کوئی اللہ کا کام کرے اپنا تو کرنے نہیں دیتا میرے کام کو, پھر اگر کوئی اللہ کا کام کرتا ہے تو اس میں پیوند ضرور لگاتا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہ تو ضرور لگا دیتا ہے. سنت کے مطابق جو استخارہ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ دو رکعت نفل پڑھیں, اس کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں بس. دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلب ہے, جو الفاظ ہیں مطلب صرف وہی ہے. الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ, عربی کے الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں, یا اللہ اگر یہ کام جس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں میرے دین کے لیے میری دنیا کے لیے حال میں بھی مستقبل میں بھی تیرے علم میں اگر یہ نافع ہے تو میرے لیے مقدر فرما, اس میں بابا کا تاثا فرما. اور اگر یہ کام میری دنیا میں یہ میرے دین میں, دین پہلے ہے, دین مقدم ہونا چاہیے نا, تو الفاظ دین کے مقدم, میرے دین میں یہ میری دنیا میں حال میں یا مستقبل میں ان میں میرا اگر کوئی ضرر ہے تو تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے, مجھے اس سے پھیرا دے, یعنی کرنا بھی چاہوں تو نہ ہو, اسباب سوخت فرما دے. کام نہ ہو سکے. بس یہ دعا ہے. دوسرے عام دعاؤں میں اور اس دعا میں فرق صرف اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس دعا کا ظاہر بھی قبول ہوتا ہے. ظاہر کا لفظ اس لیے کہہ دیا کہ مسلمان کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر دعا. ایک تو یہ کہ گناہ کی دعا نہ کرے, دوسری بات یہ کہ دعا مانگتے مانگتے یہ نہ کہہ دے کہ اتنی مدت سے تو دعا کر رہا ہوں قبول ہوئی ہی نہیں, جا یہ کہا بس پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رہی یہ بات کہ کیسے قبول ہوتی ہے, اگر مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی تو میری دعا تو سب سے پہلے یہ قبول ہوتی کہ پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہو جائے. یہ تو فوراً آج ہی ہو جاتی, ابھی ہو جائے. سب سے بڑی دعا تو یہی ہوتی ہے. تو مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, اس کا یقین رکھیں. قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہیں, وہ پھر کبھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے یقین رکھیں کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. بس استخارہ کی حقیقت اتنی سی ہے کہ استخارہ کر لیا, دو رکعت نفل پڑھ کر وہ دعا مانگ لی, آگے جو کچھ ہوگا اسی میں خیر. کام ہو گیا تو خیر, نہیں ہوا تو خیر. جدھر کو دل کی توجہ جائے اور جس کے اسباب پیدا ہو رہے ہوں, یقین کر لے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. اور اگر دل کی توجہ ہٹ گئی یا اسباب پیدا ہوئے تھے اور وہ ختم ہو گئے, کام نہیں ہو سکا, تو یقمینان رہتے, اللہ پر یقین رہتے کہ اس میں میری بہتری ہے. اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے مگر اللہ میرے نفع و نقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے, یقمینان ہو جائے گا. اس میں بھی شیطان نے کئی پیغام لگا دیے ہیں. کہتے ہیں دوڑا تک پڑھ کر سو جائے. دان ایک پیوند تو یہ لگایا کہ سو جائے, دوسرا پیوند یہ لگایا کہ دائیں کروٹ پر, تیسرا پیوند یہ لگایا کہ قبلہ روح ہو کر, چوتھا پیوند یہ لگایا کہ کوئی خواب نظر آئے گا, پانچواں پیبند یہ لگایا کہ اگر اس میں فلاں رنگ خواب میں نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے, فلاں رنگ نظر آئے تو وہ بہتر نہیں ہے. وَنْحَلَتْ مَسْرَتُ وَسْوَادُ الْعَمَا قَالِ وَسْوَادًا قَوَ اللَّهِ وَإِغْرَبِيَادًا قَوَ النَّاقُ فَتَفَرَوَ عَلَيْهِ مَسْرَتُ سَوَادِ الْعَمَا. اور پیوند یہ لگایا کہ اس میں خواب میں کچھ بزرگ آئے گا, وہ بتا دے گا, وہ بزرگ ایسا ہوگا جو اس کو نظر آئے گا. اگر شیطان ہی بزرگ بن کر کے آ جائے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا کوئی بزرگ ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے. اور لکھنے والوں نے کتابوں میں, اللہ تعالیٰ نے لکھنے والوں کی مصنفین پر رحم فرمائے, تو انہوں نے بھی لکھ دی ہیں بہت سی باتیں. وہ یہ ہے کہ لوگ استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں, خود نہیں کرتے, دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ جس کا کام ہو وہ استخارہ خود کرے, دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں. دوسروں سے جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر کہ فلاں بزرگ ہے, عالم ہے یا نیک ہے, کسی نیک آدمی سے استخارہ کروائیں. یہ زعم اور یہ عقیدہ غلط ہے. جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے. آپ کا رشتہ وہ صرف اولاد کا کام نہیں بلکہ اس کے والدین کا کام بھی ہے. رشتے کرنے میں والدین کو سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں رشتے کریں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جس کی شادی کا مسئلہ ہے وہ خود بھی کر لیں. والد ان کے زندہ ہوں تو وہ بھی کر لیں, جمائی آ رہی ہے منہ کھولا کریں. جمائی آتی ہے تو منہ کھول لیتے ہیں نا, جمائی آئے منہ کھولا نہ کریں, منہ کے اوپر ہاتھ رکھا کر. پھر بتا دوں ایسے اونٹ کی طرح منہ کھول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو آج کے انسان اونٹ بننا چاہتے ہیں, بائی میں منہ کھول لیتے. استخارہ خود کرنا چاہیے. یہ خیال کہ ہم تو گناہگار ہیں تو دو وجہ سے باطل اور غلط کہنا آپ کے اختیار میں ہے. کیوں گناہگار رہ رہے ہیں؟ استغفار کر لیں تو اس وقت سب گناہوں سے پاک ہو گئے. اس وقت تو ہو ہی گئے, استغفار کرنے سے اس وقت تو سب گناہوں سے پاک ہو گئے. پھر اللہ کی اس رحمت کی قدر کریں, پھر آگے جان بوجھ کر گناہ نہ کریں. دوسرے بات یہ کہ استخارہ کے لیے یہ تو کوئی شرط بتائی ہی نہیں شریعت نے کہ گناہگار انسان نہ کرے اور جو کوئی ولیوں کا ہو وہی کرے. جو شرط شریعت کی طرف سے نہیں تو اپنی طرف سے کیوں بڑھاتے ہیں؟ شریعت کی طرف سے تو صرف یہ ہے کہ جس کی حاجت ہو وہ کرے, خواہ وہ گناہگار ہو خواہ وہ نیک ہو, جیسا بھی ہو خود کرے. پھر اس وقت کے بزرگ بھی ویسے ہی ہیں جیسے عوام, ویسے ہی ماشاء اللہ بزرگ ہیں. عوام یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا بزرگوں کا کام ہے, تو بزرگ بھی یہ سمجھنے لگے کہ ہاں ایسے ہی ہے, یہ استخارہ کرنا ہمارا ایک کام ہے, عوام کا کام نہیں. وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں ہاں لائیں استخارہ آپ کا ہم نکال دیں گے. استخارہ کرنے کو کہتے ہیں استخارہ نکال دینا, ہم استخارہ نکالیں گے. بزرگ بھی ویسے ہی آج کل کے جیسے روح ویسے ہی فرشتے. پہلی خرابی ایسے بزرگوں میں یہ کہ سنت کے خلاف, حکم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. دوسری خرابی یہ کہ لوگوں نے بزرگوں کو بیگار کے طور پر استعمال کرنے کا قصہ بنایا ہوا ہے. بیگار تو سمجھتے یہ بیکار ہے تو اس سے بیکار لو. اگر کوئی صحیح معنوں میں بزرگ ہے تو اگر جائز بھی ہوتا دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا تو وہ تو یہ جواب دے گا کہ میں تمہارے استخاروں کے لیے تھوڑے بیٹھا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے, تمہارے استخاروں کے لیے تھوڑے پیدا فرمایا کہ لوگوں کے استخارے نکالتے رہو, جاؤ اپنے نکالو خود ہی. تو ایسے بزرگ بزرگ نہیں ہیں, تو استخارے نکالتے بھی عجیب عجیب ہیں. اس کی تفسیر شاید کچھ پہلے ہو گئی ہوگی, سنت کے مطابق نہیں نکالتے, اور استخارے بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے نکالتے ہیں, اور پھر اپنا جو کچھ حساب لگاتے ہیں تو وہ پوچھنے والے پر لازم قرار دے دیتے ہیں, بالکل ہم نے استخارہ نکال لیا ایسے کرو. حتیٰ کہ دنیا میں بزرگ کہنے والے کہلانے والے ایسے بھی ہیں کہ دلائل شرعیہ کے مقابلہ کام ہم کریں گے تو یہ تو بھائی ناجائز ہے, تو وہ کہتے ہم نے استخارہ نکال لیا. حرام کام جو ہے وہ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں ارے یہ تو شرعاً کام ناجائز ہے, تو وہ فرماتے ہیں ہم نے استخارہ نکالا. تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. بہرحال یہ ایک بات استخارہ کے بارے میں رہ گئی تھی، جس کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے، دوسروں سے نہ کروائے. استخارے کو تو یوں بگاڑا، پر استشارہ یعنی مشورہ لینا، باہم مشورہ کرنا، اس کو کیسے بگاڑا؟ وہ بھی بڑے عجیب طریقے سے مشورہ کیسے شخص سے کریں؟ ایک شرط یہ کہ وہ صالح دیندار ہو. صالح کا مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں سے بچتا ہو، لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہو. ہزار رکعتیں روزانہ پڑھ لے مگر داڑھی منڈاتا یا کٹاتا ہے وہ فاسق ہے، صالح نہیں ہے. بیسیوں حج کر لیے مگر گھر میں اگر شریعت کے مطابق پردہ نہیں کرتا، زیادوں بادوں سے دیور گیٹ نندوئی بہنوئی سے گھر میں پردہ نہیں کرواتا، وہ دیوس ہے، دیوس. تو صالح نہیں ہے. مشورہ کرے تو کسی صالح شخص سے کرے. جو شخص بے دین ہے اس سے اگر مشورہ کرے گا تو کتنے نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی عقل میں غلمت ہے، غلمت. بے دین آدمی کی عقل میں نور نہیں ہے، ان کا دل بھی کالا، دماغ بھی کالا. جو اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پہچانتا تو اللہ تعالیٰ کے احکام اور مصلحتوں کو کیسے پہچانے گا؟ ایک خرابی یہ ہے. دوسرے خرابی یہ کہ بے دین آدمی مشورہ لینے والے کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے گا، الٹا جان بوجھ کر. تو جان بوجھ کر غلط مشورہ دینے میں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک فائدہ یہ کہ اس سے یہ کہہ دیا کہ یہ کام مت کرنا، آپ کے لیے اس میں نقصان ہے، اس کو ہٹا کر خود کر دیا. خود کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو بتا کر پتا چل گیا کہ فلاں جگہ پر یہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسے کہہ رہے نہیں نہیں یہ جگہ بہت خراب ہے، اسے مت کرنا بالکل ہے، اور خود کر لیا. کسی نے کسی تجارت کا پوچھا تو اس کے ہزاروں نقائص بتا دیے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ فلاں جگہ پر ایسی تجارت ہے، تو وہ اس کو نقائص بتا کر خود کر لیا. کوئی ملازمت بہرحال وہ سب کا من ایسے دوسرے کو اس لیے غلط بتاتا ہے کہ خود اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ بے دین آدمی تو ایسے ہی اپنا فائدہ نہ بھی ہو نہ بھی کرنا چاہے تو وہ تو اس کا تو ذہن ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو بگاڑو اور پریشان کرو، اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو اس کی نظر میں یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ لوگوں کو پریشان کرو. تو جب وہ پریشان ہوگا تو پھر یہ ہنسے گا، دیکھے دیکھیے میں نے کیسا کر دیا ہے. تو بے دین آدمی کی تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. مشورہ لیں کسی دیندار سے جو صالح ہو، صالح، اس سے مشورہ لیں. دوسرے شرط یہ کہ اس کو اس کام کا تجربہ بھی ہو. جس کام کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ان صالح صاحب کو اس کام کا تجربہ بھی ہو. اولا تو صالح ہوگا تو وہ خود ہی بتا دے گا کہ بھائی مجھے اس کام کا تجربہ نہیں ہے. دل پر تو اس کی ادھر توجہ نہیں گئی تو آپ پہلے سوچیں کہ ان کو اس کام کا تجربہ ہے تو مشورہ لیں. صرف صالح ہونا کافی نہیں، صرف تجربہ کار ہونا کافی نہیں، صرف صالح ہونا کافی نہیں، دونوں شرطیں ہو. یہ خامیاں تو پائی جاتی ہیں مشیر کے انتخاب میں، کس آدمی سے مشورہ لیں اس کے انتخاب میں یہ دو شرطیں ہیں. لوگ یہ شرطیں نہیں دیکھتے، ہر قصو ناقص اور ہر بے دین آدمیوں سے مشورے لیتے ہیں. اور کچھ خرابیاں ہیں مستشیر میں، جو مشورہ جو لینا چاہتا ہے ان میں بھی خرابی ہے. ایک خرابی تو یہ کہ وہ پہلے ذہن میں کوئی بات سوچ لیتا ہے, اس کے بعد جس کسی کو اپنا بزرگ سمجھے پھر اس سے وہ اس طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ اس کے تمام مدائے اور مناقب وہ سارے کے سارے بتاتا ہے, ایسا اچھا لگ رہا ہے یہ کام, ایسا اور یہ فائدہ وہ فائدہ, اور اس کی مضرتیں بتاتا ہے, اس نہ کرنے کی مضرتیں, یا اگر اس کام میں مضرتیں ہوتی ہیں تو وہ چھپاتا ہے. ایک پہلو ذکر کرتا ہے, سارے حالات تفصیل سے نہیں بتاتا. جب پورے حالات بتائے ہی نہیں تو مشورہ دینے والا کیسے مشورہ دے گا؟ اس کے سامنے تو پورے حالات آنے چاہیے, نفع و ضرر دونوں. کوئی کہیں شادی کرنا چاہتا ہے تو دل میں بات آ گئی کہ یہ کام کرنا ہے, تو اب وہ مشورہ کیسے لے گا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں, لڑکی بھی بہت اچھی ہے, اس کے والدین بھی بہت اچھے ہیں, خاندان بہت اچھا ہے, مشیر کو اگر کہیں تھوڑا بہت علم ہو کہ ان میں تو یہ خرابی ہے تو وہ تعویلیں کرتا ہے, یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں, آپ کو کسی نے غلط پہنچا دیا. مشیر سمجھ آتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ چلو اگر آپ مطمئن ہیں, اس کے خارہ بھی اگر کر لیا ہے مطمئن ہیں کر لو. مشورہ لینے میں ایک قباحت تو یہ ہے کہ صحیح حالات پیش نہیں کرتے. مجھ سے جو بھی مشورہ لیتا ہے تو جب وہ مشورہ لے رہا ہوتا ہے میں سب سمجھ آتا ہوں کہ یہ مجھ سے کہلانا چاہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کریں. جو بھی لیتا ہے جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے میں سمجھ آتا ہوں یہ طے کر چکا ہے اپنے خیال میں, اب وہ صرف برائے نام وہ میرے ذمے ڈال دے, دوسری خرابی آگے بتا رہا ہوں نا تو اس کی خاطر یہ کوئی نقصان ہوا خدا رکھا تھا وہ سارا مجھ پر ڈالے گا. ایک خرابی یہ ہوئی کہ دونوں جانب نفع و ضرر کی تفصیل پیش نہیں کرتے, ایک جانب پیش کرتے. دوسرے بات یہ کہ اگر اس نے مشورہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کر لیں, مشورہ دے دیا کہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے جیسے آپ حالات بتا رہے ہیں ٹھیک معلوم ہوتا ہے, تو مشورہ ہی تو ہے, اس نے مجبور تھوڑا ہی کیا ہے, خود تھوڑا ہی دیا ہے کہ ضرور کرو. مگر یہ مشورہ لینے کے بعد لوگوں میں یہ بتاتا رہتا ہے کہ فلاں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ کر لو, فلاں بزرگ نے فرمایا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں, ان کے فرمانے سے کر رہا ہوں. ارے اس نے کہاں فرمایا؟ فرمایا تو آپ نے خود ہی ہے اپنے دل میں, اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ چلیے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ کر لیا جائے تو بہتری ہے, تو وہ تو بہتری بتائے گا, یہ تھوڑا ہی کہے گا کہ کر لیا. تو وہ لوگوں میں یوں مشہور کرتا ہے کہ فلاں بزرگ کے فرمانے سے کرو, فرمانے سے, مشورے کو فرمانا بتاتا ہے. تیسری خرابی یہ کہ اگر اس میں ہو گیا فائدہ تو پھر وہ بزرگ کا نام نہیں لیتا, وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر اپنی عقل پر. جیسے قارون کہتا تھا نا کہ میں نے جو کچھ کمایا اپنی عقل سے کمایا ہے, تو اگر اس کام میں فائدہ ہو گیا تو وہ جس سے مشورہ لیا تھا, جس بزرگ سے دعائیں کروائی تھیں, تو وہ پھر اس کو یاد نہیں رہتا ہے, وہ یہ کہ ہاں ہم نے یہ دل میں نہیں پوری دنیا کو بتاتا تھا. وہ تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا تو حضرت صاحب کے فرمانے سے ہم نے کر لیا تھا, تو یہ نقصان ہو گیا تو ہم نے خود تھوڑا ہی کیا تھا, وہ تو فلان صاحب کے فرمانے سے کیا. پھر وہ سارے ہر جگہ وہ فرمانے سے کیا, فرمانے سے کیا. مشورے کی حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نقصان ہے مستشیر میں. صحیح مشورے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. استخارہ استشارہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استشارہ کے بارے میں کیا ہدایت فرمائی, مشورے کے بارے میں کیا ہدایت فرمائی؟ ایک ہدایت سن لیجیے, اس کی اہمیت, اس کا فائدہ اور اس کی ہدایت, تینوں چیزیں ایک حدیث میں. اذا كان امعاؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم فامركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من باطن الارض. اذا كان امعاؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم فأمركم شورى بين نسائكم فباطن الأرض خير لكم من ظهرها. جب تک تین خوبیاں دنیا میں رہیں گی, تین خوبیاں, اس وقت تک موت سے زندہ رہنا بہتر ہے, موت سے زندگی بہتر ہے. اس لیے کہ زندگی تو ہے آخرت بنانے کے لیے, تو آخرت بنتی جائے گی. اور جب دنیا میں تین خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو زندگی سے موت بہتر ہے, اس لیے کہ وہ زندگی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے, آخرت نہیں بنے گی, اس سے موت بہتر ہے. تین خوبیاں کیا؟ تمہارے حکام نیک لوگ ہوں, تم اور خیر تم خود کام نیک ہوں جب تک نیک رہیں. اور یہ بات بار بار لوٹاتا رہتا ہوں اور تفصیل سے نہیں کہتا کہ اعمالکم خود کام, اعمالکم امالکم, امت کے جیسے عامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال کو حاکم بنا دیتے ہیں. تو کہیں حکومت صحیح نہ ہو تو یہ روتے چیختے چلاتے رہے کہ حکومت ایسی حکومت ایسی, تو اپنے اعمال کو دیکھا کریں, جیسے اعمال ہیں ویسی حکومت ہے. حکومت صحیح لانا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کریں. ایک خوبی جب دنیا میں یہ رہے تو کام نیک لوگ ہوں. دوسری خوبی یہ رہے کہ اولیاء لوگ, مالدار لوگ, وہ سخی رہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو جہاد بھی ہوتا رہے گا, کفار پر غالبہ رہے گا, مساکین کی مدد بھی ہوتی رہے گی, دین کے دوسرے کام بھی ہوتے رہیں گے. تو جب تک یہ خوبی رہے موت سے زندگی بہتر. غنی لوگ سخی رہیں. تیسرے بات کے اہم کاموں میں مشورے کریں تو عورتوں سے نہیں, مرد باہم مشورے کریں. بینکم میں کئی باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ کفار سے نہ کریں, بینکم تمہارے آپس میں, تم مسلمان ہو نا تو آپس میں بن, کافروں سے نہ کریں. دوسرے بات یہ آگے کہ صالحین سے کریں. تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صالح لوگ ہیں, ان کو خطاب آپس میں کریں گے. صالح لوگ آپس میں کریں, بے دین لوگوں سے مشورے نہ لیں. تیسری بات تم جو ہے کم, تو ان میں سے عورتیں نکل گئیں, عورتوں سے مشورے نہ کیا کریں, مرد لوگ آپس میں کریں. جب تک ایسا کریں گے تو زمین کی پشت زمین کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر رہے گی زمین کی پشت پر زندہ رہو یہ مرنے سے بہتر آخرت کی ترقی ہوتی رہے گی. اور جب تینوں کام الٹے ہو جائیں گے, جب تمہارے حاکم لوگ شریر ہوں گے, جب تمہارے مالدار لوگ بخیر ہوں گے, جب تمہارے مشورے عورتوں میں ہونے لگیں گے, تو زمین کا پیٹ زمین کے رائے سے بہتر, مر جاؤ زمین کے پیٹ میں چلے جاؤ یہ زمین کے اوپر رہنے سے بہتر, زندگی سے موت بہتر. وقت تو ختم ہو رہا ہے تو ایک دو منٹ میں جلدی جلدی, آج کل لوگ مشورے کرتے ہیں عورتوں سے, عورتوں سے مشورے کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے خاص طور پر شادی بیاہ کے رشتے کو تم مکمل طور پر عورتوں کے سب پورے لڑکے ان کو جو باتیں سمجھائیں وہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اس کیسٹ کو محفوظ رکھا جائے, نام اس پر کوئی خاص رکھ کر زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے. اس وقت میں نے ان کو بتانے کے بعد اسی وقت دفتر میں مفتی اکبر رحیم صاحب سے لائن ملائی, میں نے کہا سن لیجیے آپ بھی یاد رکھے, ان کو بتانے کے بعد وہ ساری باتیں ان کو بھی بتائیں. اب نمبر لگائیں, نمبر ایک, یہ جو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مرد جانتے نہیں ہیں کپڑا خریدنا یا جوتا خریدنا تو عورتیں ہی جانتی ہیں, تو اس پر نمبر ایک یہ فیصلہ ایک دوسرے فیصلے کے تابع ہے. ایک فیصلہ اس سے پہلے ہو گیا ہوتا ہے وہ یہ کہ شوہر اور بیوی کا اس پر اتفاق اور اجماع ہوتا ہے کہ شوہر بے وقوف ہے, بیوی عقلمند, یہ فیصلہ پہلے آپس میں ہو جاتا ہے. جیسے لال جوڑا پہنا کر لائے تو اسی وقت سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بیگم صاحبہ بہت عقل مند ہے اور شوہر صاحب بہت بے وقوف ہے. تو میں نے خطاب ان کو یہ دیا کہ وہ سلطانہ ہے سلطانہ اور یہ الو ہے. تو جب آپس میں فیصلہ ہی ہو گیا, شوہر خود تسلیم کرتا ہے اپنے کو کہ یہ الو ہے, اس کو سمجھتا ہے کہ یہ سلطانہ ہے, بہت بڑی عقل مند. بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم سلطانہ ہیں سلطانہ اور یہ شوہر صاحب تو کلو ہے, اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, پیسے ادا کر دے. تو پہلے تو اپنا ابتدائی فیصلہ جب لال جوڑا پہنا کر لائے تو اس وقت میں جو شروع ہی سے دماغوں میں فیصلہ کر لیا کہ یہ سلطانہ وہ کلو, دونوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اس نے بھی. تو پہلے تو اس فیصلے کو بدلیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مردوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں عورتوں میں عقل زیادہ, تو اس فیصلے کا دماغوں پر اثر ہے. کچھ خریداری شروع کریں تو آہستہ آہستہ خود ہی پتہ چل جائے گا, تو وہ معلوم ہوا کہ مردوں کے کپڑے بھی عورتیں خریدتی ہیں, اس کو اتنا بھی نہیں, الو اتنا بنا دیا کہ تو اپنے کپڑے خریدے گا تجھے اتنا شعور کا میں خرید کر دوں, اس میں بھی اس پر وہ سوار رہتی. نمبر ایک تو یہ بات ہو گئی, پہلے فیصلے کو جو بنیاد ہے ہر خرابی کی اس کو صحیح کریں. نمبر دو, جیسا کیسا کپڑا گھر میں لا کر دے دیں, اگر بیگم نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے سامنے جلا دیں, یہ کیا دوسرا نہیں آئے گا. تو اس پر بعض لوگوں نے عمل کیا ہے میرے بتانے سے پہلے, بلکہ میں نے ان سے یہ سبق حاصل کیا, انہوں نے فون پر مجھے بتایا. جو دار الافتاء سے تعلق تو کچھ رکھتے ہیں مگر بہت زیادہ آمد و رفت نہیں ہے, مگر وہ بہرحال انہوں نے بتایا کہ ایسے ہوا, میں نے بازار سے کپڑا خرید کر بیگم صاحبہ کے سامنے رکھا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, تو میں نے جلا دیا, بس اب ٹھیک ہے,
دوسرا نہیں آئے گا. تو اس پر کوئی ایک بار عمل کر لے تو سب بیگ مات کے دماغ صحیح ہو جائیں گے. ان کے دماغ تو خود خراب کیے ہیں, الوؤں نے دماغ خراب کر دیے. نمبر تین, تین نمبر تو بھول ہی رہا ہوں, یہ چوتھا پہلے سامنے آ رہا ہے. ہاں نمبر تین جو ہے, ٹھیک ہے یاد آ گیا. دکان سے مختلف قسم کے کپڑے لے کر گھر لے جائیں اور وہاں دکھا دیں کون سا پسند ہے. اگر کوئی دکاندار واقف ہے تو وہ آپ کو زیادہ کپڑے دے دے گا, اور اگر واقف نہیں ہے تو نمونہ تو تھوڑا تھوڑا دے ہی دے گا. نمونہ جا کر دکھا دیں, پھر پسند کروا کر وہ لے دیں. یہ طریقہ بھی دراصل صحیح نہیں ہے, اس میں بھی چکروں کے چکر, اتنے چکر بیگم صاحب آپ کو اتنے چکر دلوائیں گی کہ کولو کے بیل سے بھی زیادہ بہت چکر دلوائیں گی. دو تین قسم کا دکھایا, کہیں گے یہ نہیں کچھ, یہ پھول ایسا چاہیے, پھر ایسا چاہیے, اور رنگ ایسا چاہیے, اور یوں چاہیے, زمین ایسی ہونی چاہیے, یہ پھول ذرا سا بڑا ہو گیا, پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ. ایک کپڑا خریدنے کے لیے 20 چکر لگوائیں گی ایک کپڑا خریدنے. یہ تو میں نے بتا دیا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ گھروں میں لالا کر دکھا دکھا کر پھر بھاگیں دکان کی طرف, پھر گھر پھر دکان پھر گھر. صحیح طریقے پہلے دو ہیں, وہ ہو جائیں. اور آخری ایک طریقہ بتاتا ہوں, نمبر چار. بچپن سے جو بات ہم اپنے خاندانوں میں, بلکہ سب نیک گھرانوں میں, بلکہ جو لوگ نیک خاص نہیں تھے ان کے ہاں بھی دنیا جیسے چل رہی تھی, جو طریقہ عورتوں کے لیے کپڑے وپڑے خریدنے کا ہم نے شروع سے بچپن سے دیکھا اور سنا, وہ بتاتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ طریقہ جو بتاؤں گا تو اس میں کوئی بڑی احتیاط والے لوگ ایسے کرتے ہوں, تقویٰ والے لوگ ایسے کرتے ہوں, دین میں جو بہت مضبوط ہیں وہ لوگ کچھ ایسے کرتے ہوں, ان کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں. سبھی ایسی دستور تھی, بچپن سے جیسے ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے سب لوگوں کو یہی طریقہ کرتے دیکھا, یہی سنا. اس کے خلاف کبھی کبھار اگر کہیں سن لیا تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بدماش ہیں, ان کو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بدماش ہیں, دیکھے کیسے آوارہ لوگ ہیں. اب سنیے طریقہ. بیوی نے بتا دیا کپڑے کی فلاں قسم چاہیے, مثال کے طور پر جارجٹ چاہیے کپڑا, جارج بھی ہو جٹ بھی, دونوں چیزیں ایک جیم کو دوسری جیم میں ادغام کر دیا, جارج جٹ. اصل میں جارج بھی ہو کپڑا, جٹ بھی ہو. تو وہ بتا دیا کہ جار جٹ چاہیے. ایک تو کپڑے کی نو معین کر دی قسم, پھر اس کا رنگ بھی بتا دیا کہ لال رنگ چاہیے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ وہ پھولدار چاہیے یا سادہ, وہ بھی بتا دیا. چوتھی بات یہ کہ پھول کا رنگ کیا ہو, زمین کا رنگ کیا ہو, وہ بھی بتا دیا. چار باتیں ہو گئیں. پانچویں یہ کہ پھول بڑا ہو یا چھوٹا ہو, یا معتدل ہو درمیانہ ہو, یہ سارا کچھ بتا دیا. اس قسم کا کپڑا اتنے میٹر لے آئیں, وہ سارا کچھ تو اس نے بتا دیا ہے, پھر اور کیا بات رہ گئی. اس قسم کا اگر ملتا ہے تو لا کر دے دیں, اس قسم کا نہیں ملا تو بتا دیں کہ پھول بیگم صاحبہ سپونا سلپونا صاحبہ وہ جیسے آپ نے فرمائش کی تھی ویسے اس سے تھوڑا سا یہ مختلف ہے, تھوڑا سا نمونہ اس کا ٹکڑا سا کاٹ کر وہ دے دیں, یہ ہے. تو اگر ایک بار میں سلپانا صاحبہ راضی ہو گئیں تو ٹھیک ہے, اور اگر دوبارہ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے تو پھر بس اور کچھ نہیں, اور ہے ہی نہیں. اور اگر اس کے بعد ملے گا تو پھر وہ پھر وہ ایسے ہی معمولی لٹھا وٹھا لا کر کے دے دیں گے, وہ اس میں بھی تو ٹھیک رہو گی, کوئی بات نہیں. جوتے کے لیے نمبر تو چلے ہوئے ہیں, نمبروں سے جوتے کا پتہ چل جاتا ہے نا چھوٹا یا بڑا, اور مختلف کمپنیاں بھی ہیں, کمپنیوں کے نمبروں میں جو فرق ہے تو وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے, فلاں کمپنی کا نمبر کچھ بڑا ہوتا ہے, فلاں کا کچھ چھوٹا ہوتا ہے. تو جوتے کا کچھ نمونہ بھی معلوم کر لیں, نمبر بھی کس نمبر کا جوتا ہے گھر میں تو وہ بھی معلوم ہی ہوتا ہے, مزید احتیاطاً پوچھ لیں, پھر کسی تاگے سے جوتے کا تلا ناپ لیں, تاگا اپنی جیب میں رکھ لیں, بہت مضبوط کر کے رکھیں, گر نہ جائے, تاگا محفوظ کر کے لے جائیں. دکاندار سے جوتے نکلوا کر فلاں کمپنی کا فلاں نمبر کا اور ایسے ایسے نمونے کا پھر اس کا تلا اس سے ناپ لیں, لے لیں. ساتھ دکاندار سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر ذرا چھوٹا بڑا ہوا تو پھر تبدیل کر لیں گے, اس پر تو دکاندار راضی ہو جاتے ہیں بدلنے پر. بعض تو واپس کرنے پر بھی, جن سے کچھ تعلق ہوتا ہے واپس کرنے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں, ورنہ بدلنے پر تو راضی ہو ہی جاتے ہیں. ایسے کر لیں, پھر آخر میں دہرا دوں. یہ طریقہ عورتوں کی خریداری کا ہم نے بچپن سے جب سے ہو سنبھالا, کتنی بار کہوں گی بات, آخری بار ایک بار کہہ کر ختم کرتا ہوں, جب سے ہو سنبھالا عورتوں کے لیے کپڑوں کی جوتوں کی خریداری کا طریقہ یہی دیکھا یہی سنا. اور جب تک میں بازار میں جاتا تھا تو اپنے گھر والوں کے اہلیہ کے بچیوں کے کپڑے خود خرید کر لاتا تھا, ایسے ہی پوچھ لیا کیسا چاہیے. اولا تو ہمارے یہاں بحمد اللہ تعالیٰ زیادہ کپڑے منگواتے ہی نہیں ہیں, جتنی کی ضرورت ہوتی ہے بس وہی منگواتے, زیادہ نہیں منگواتے. اور چلیے جب کسی کی ضرورت ہے تو کیسے بتا دیا ایسا ایسا چاہیے, گئے لیا. کبھی ایک بار بھی پوری زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ جو آ گیا یہ تو سہل نہیں ہے, بدل کر دوسرا لایا, ایک بار بھی نہیں ہوا. اور اب جب باہر جانا چھوڑ دیا ہے, کام کرنے والے دوسرے اللہ تعالیٰ نے بہت لوگ دے دیے ہیں, تو کسی سے بھی کہہ دیا, بتا دیا کہ کپڑا ایسا چاہیے, ایسے رنگ کا چاہیے, پھول ایسا چاہیے یا بغیر پھول کے چاہیے, لے آئے تو سخت. بار بار رد, بار بار تو کیا, ایک بار بھی واپس کر کے دوسرا نہیں لینا پڑا. تو جوتا خریدنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ نمبر بتا دیا, فلاں کمپنی کا جوتا جو سو نمبر ہے اور کچھ نرم ہو یا سخت ہو یا تھوڑا سا بتا دیا, پھر جو احتیاطاً یہ بھی کہہ دیا کہ تبدیل کرنے کا دکاندار سے کر لیں, اگر کبھی ذرا سی کوئی بات ہوئی تو تبدیل کر لیں گے. پھر کہوں, ایک بار پھر کہہ دوں, یہ طریقہ بچپن سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا, جب سے. اہل تقویٰ کی خصوصیت نہیں, دینداروں کی خصوصیت نہیں, اہل احتیاط کی خصوصیت نہیں, سب لوگوں میں ہم نے تو یہی دیکھا یہی سنا. اور اگر کہیں بات سننے میں آئی کہ فلاں شخص اپنی بیوی کو دکان پر لے گیا تو کہتے بڑا بدماش ہے, اس کو بدماش کہتے ہیں. تو آج کل یہ قصہ ہو رہا ہے, وہ اچھے اچھے صوفی لوگ, اچھے اچھے عالم لوگ, اچھے اچھے شیخ وقت لوگ, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں لے جاتے ہیں دکان پر, بیگم صاحبہ گاڑی میں بیٹھی رہتی ہیں, وہاں سے ہم پھر دکھا دکھا کر پسند کر کر کے پھر. اور بعض کہتے ہیں کہ دکاندار ہمارا واقف ہے, دوست ہے, تو اندر ہی لے جاتے ہیں, دکان کے اندر بیوی کو لے جاتے ہیں, اس کو ذرا ایک طرف کونے میں بٹھا کر اس کو دکھاتے رہتے ہیں, پھر وہ پسند کرتی رہتی ہے. تو یہ الو اس کا خادم بن کر کبھی کوئی تھان اٹھایا کبھی کوئی اٹھایا, وہ سبحانہ نمبر لگاتی جاتی, یہ نہیں دوسرا لاؤ, یہ نہیں دوسرا لاؤ, یہ نہیں اس کو واپس کرو دوسرا لاؤ, اس میں پتی ٹھیک نہیں, اس کا رنگ ٹھیک نہیں, اس کا یہ ٹھیک, اس کو ایسا الو بلاتے شوہر کو بیگ بات, ایسا الو ایسا الو کہ جب چاہیں کرچھلی چلا دیں تو وہ اف نہ کر سکے, اتنا الو بناتی ہے. ان پر سوار رہنے کے لیے سب. ہاں ایک بات پرانی یاد ہے, وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے مگر ایک پرانی بات یاد آ جاتی. کسی نے مجھے بتایا کہ شوہر کو تابع کرنے کا سب سے پہلا نسخہ کیا ہے. بیوی شوہر کو تابع کر لے, تابع بھی ایسا تابع کہ در برابر بھی وہ کہیں کسی بات پر اف بھی نہ کر سکے, مکمل تابع سب سے پہلا نسخہ ہے. اس کو سب لوگ یاد رکھیں. شادی ہوتے ہی فوراً یہ کہتی ہے کہ سیر کو چلیں, یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں تو پہلے سے ان کو وہ کر رہا ہوں, تیار کر رہا ہوں. آپ لوگوں پر تو گزری ہوگی نا, گزری ہوگی شادی کے بعد وہ کہتے ہیں سیر کو چلیں. اور پھر احمق ایسی ایک شخص کی شادی ہوئی تو وہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سارے ہی پاگل ہیں تو مجھے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی شاید پاگل ہے تو اپنے خود سے مجھے بتا دیتے ہیں, بظاہر دیندار لوگ. ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو پہلا مطالبہ اس کو زندگی بھر اپنا گدا بنانے کے لیے پوری زندگی یہ کہ چلیں سیر کو چلیں. تو ادھر تو کیا ہے ہاتھ دے. وہ دولہا صاحب نے خود مجھے بتایا, ایسا بے وقوف کہ پھر مجھے خود بتایا فون پر. میں بیگم صاحبہ کو لے جا رہا تھا ہاکس بے تو گاڑی بہت تیز میں چلا رہا تھا, بغل میں سلطانہ ہے, سلطانہ نے تیز گاڑی جا رہی ہے ایک دم پکڑ کے ایسے کر دی تو کھڈا تھا, کھڈے میں گاڑی کو لڑکتی ہوئی کئی خراب آدیاں کھا کر تو اس میں چوٹ پڑ, ان کی دونوں کو چوٹ لگی. تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا. کیا کہیں ایسی قوم کو, ایسی قوم کو کیا بتایا جائے جو اتنے احمق ہیں. اور بیگم بھی ساتھ ایسی احمق, اس نے ایک تماشا دیکھی, وہ گاڑی تیز جا رہی ہے روڈ کے ساتھ کوئی گہرا کھڈا ہے, اسے اسٹیئرنگ ایسے کر کے بنا. یہ ہیں بیویوں کے بندے. ایک کیسٹ پہلے ہوئی ہوئی ہے اس کا نام ہے عورتوں کے بندے. تو ایک عورت نے مجھے فون پر کہا کہ میں نے یہاں سامنے دیکھا لکھا ہوا وہ کیسٹوں والی دکان پر عورتوں کے بند, وہ کہتی ہے میں نے سمجھا عورتوں کے بندے. وہ جس کے دل میں جو غصہ ہوتا ہے پھر میں بہت خوشی اس میں بندے ہوں گے بندوں کا بار. نام ہے عورتوں کے بندے. تو وہ کہتی وہ خود بتایا اس نے جا کر. میں نے وہاں کیسٹ دیکھی تو اس پر لکھا ہوا تھا عورتوں کے بندے, تو میں نے بہت شوق سے خرید لی. جب سنی تو پتا چلا کہ یہ تو عورتوں کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ عورتوں کی بندگی سے بجا کر اپنے بندے بنا لیں. پر بات لمبی نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ رشتے تو پائے کریں گی عورتیں اس لیے کہ رہے گی انہیں میں. تو پہلے تو ایک پاگل تھی دوسری بھی پاگل, پہلے ایک محبہ دنیا تھی اب دوسری بھی محبہ دنیا. تو جہاں دو فساد جمع ہو گئے تو فساد اور بڑھے گا. پہلے تو ایک تھی نا تو اپنے جیسے وہ دوسری بھی لائے گی. تو جتنے زیادہ ووٹ ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ فسادات بڑھیں گے. یا کتنا شو دوش اپنی جیسے لے آئے گی کچھ. رہی یہ بات کہ پھر یہ بعد میں اعتراض نہیں کرے گی کہ یہ بہو ایسے آئے گی ایسے آئے گی, رہنا تو اس کے پاس ہے اس لیے خود ہی منتخب کرے. تو یہ بھی مردوں میں کم عقلی کی بات ہے. لیکن شہید ہو گئے عورت کی نوچ سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوچ سے. اکبر دوینا تھے کبھی برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوچ سے. تو یہ شہید بیگم, اگر اس کی عقل پر عورت کی عقل کا تسلط نہ ہوا ہوتا, جادو نہ چلا ہوتا, تو یہ سوچتا کہ بیگم جو لے آئی بہو تو پھر وہ آپس میں اتفاق سے, کبھی دیکھا کہ اتفاق سے رہتی ہوں وہ بھی لڑتی ہوں. خود لائی ہوئی جب اس سے بھی لڑ رہی ہے, تو اگر آپ کی سوچ سمجھ کر نیک دیندار لاتے اور اپنی شادی بھی اپنی والدہ کے کہنے سے نہ کرتے, خود سوچ سمجھ کر کرتے, تو
الصالحات في الصالحات, اختلاف ہوتا تو کسی حد کے اندر ہوتا. تو اب کیا ہو رہا ہے, ساس کیا کہتی ہے, جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ہوئی, اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ہوئی. واہ, ہے نا شیطان کی نام, خود کو اتنی بزرگ سمجھتے, اتنی بزرگ کہ یہ تو ہے ولیت اللہ, جب بہو بن کر آئی تو ساس شریر تھی, اس کا کوئی قصور نہیں, سارا قصور ساس کا تھا, ساس اچھی نہیں. اور جب ہم بوڑھے ہو گئے تو پھر جب بہو لائے تو بہو اچھی نہیں ملی. یہ دونوں صورتوں میں خود ولیت اللہ ہے اور ساس ملی تھی وہ بھی بے دین, اور بہو ملی وہ, یہ درمیان میں پانچ سال. عورتوں کے سپرد کر رکھا ہے, وہ جیسی پھر لاتی ہیں تو اس کے بعد شوہر کی جان تو اختلاف سے پھر بھی نہیں چھوٹتی, لڑائی جھگڑے تو پھر بھی ہوتے رہتے ہیں, طلاقیں بھی ہوتی رہتی ہیں, مار پٹائی بھی ہوتی رہتی ہے. تو کیوں نہیں سیدھے سیدھے اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے, تو اللہ پر توکل اور اعتماد نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی ہدایات پر عمل کریں گے تو قصہ ٹھیک رہے گا. ہاں, دیکھنے کے لیے, لڑکی دیکھنے کے لیے, مرد تو دیکھ نہیں سکتے, تو وہ دیکھنے کے لیے کچھ عورتوں کو منتخب کر لیا جائے, شکل صورت وغیرہ کیسی ہے. باقی دینداری وغیرہ کے حالات جو ہیں وہ مرد آپس میں سوچ سمجھ کر حالات معلوم کر کے پھر وہ آپس میں رشتے طے کیا کریں. یہ ایسے ہیں نا کہ رشتے تو سارے عورتوں ہی طے کرتی ہیں, کہتے ہیں بیگم صاحب آئیں گی وہ طے کریں گی, وہی بتائیں گی. تو یہ ایک باز ہے کیسٹ میں جس کا نام ہے عورت کے بندے. کسی خاتون نے یہاں دیکھا باہر, وہ کیسٹیں جو ہیں ان پر لکھے ہوئے ہیں کہ اس کیسٹ کا کیا نام ہے, اس کیسٹ کا کیا نام ہے. تو اس نے اس کو پڑھا عورت کے بندے, بڑے شوق سے لے گئے. تو جو چیز دل میں گھسی ہوتی ہے وہی آتی ہے نا. تو کیسٹ کا نام ہے عورت کے بندے, تو لکھنے والوں نے بے پر زبر تو لگائی نہیں, تو وہ اس کو پڑھتی ہے عورت کے بندے. یہ ہے خود مال. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں. تو مضمون کیا چل رہا ہے, لو کام اور کلام سے جو نہیں بچتا تو وہ اگر اور کوئی نقصان نہیں تو یہی نقصان ہے کہ اس نے وقت ضائع کر دیا جس میں نفع کما سکتا تھا, نہیں کمایا. لغ سے بچنے کے بارے میں ابھی کچھ مضمون باقی ہے, کچھ حدیث ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں بتائیں گے. وصل اللہ وبارک وسلم علی حضرتک و رسولک محمد وعلی آل وصحبہ اجمعین. عیسائیوں کے لیے ہم آخر یاد کر لیں, تو ہم تین اور ایک, تین ایک اور ایک تین, بلکہ اس سے بھی پہلے ایک لے لیں. اللہ کی بیوی بھی ہے, اللہ کا بیٹا بھی ہے. اب ہم آپ پہ پھر گن لیجیے, آپ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ محبت ہے نا, بہت امریکہ, انگلینڈ, یورپ, کینیڈا, ادھر جا رہے ہیں. وہ بہت سے لوگ فون پر پوچھتے رہتے ہیں, یا کراچی میں تو بہت فسادات ہے تو ہم لوگ امریکہ چلے جائیں, امریکہ. میں ان کو سمجھا دوں کہ اللہ کے بندے دور سے بیٹھے بیٹھے امریکہ کر رہے ہو, وہاں کتنے فسادات ہو رہے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ فسادات لوگ کہتے ہیں کراچی میں ہو رہے ہیں, کراچی کے فسادات امریکہ کے فسادات قتل و غارت کا 1/100 حصہ بھی نہیں. پتہ نہیں ہے, محبت میں مرے جا رہے ہیں, محبت میں امریکہ یہ ساری محبت میں مرے جا رہے ہیں. وہاں جا کر کے دیکھیں, یا اخبار ہی کم سے کم پڑھ لیے. اگر یہ اخبار لاہور سے نکلتا ہے اس کا نام ہے خبریں, لاہور سے ایک اخبار نکلتا ہے اس کا نام ہے خبریں. اس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے امریکہ کی سب خبریں جتنی ہو سکتی وہ چھاپتا ہے. آج اتنا بڑا طوفان آیا, اتنے ہزار مر گئے, اور آج اتنا بم پھٹا اور اتنے مر گئے, اور آج ایک آدمی نے اتنے مار ڈالے, آج ایک فوجی بھاگا, وہ ٹینک ایک ٹینک چرا کر فوجی بھاگا ہے, فوجی ٹینک چرا کر بھاگا, اور جہاں جہاں سے گزرا جو گاڑیاں سامنے سینکڑوں گاڑیوں کو کچل ڈالا, اور ہیروئن ہیروئن وہ تو میں نے خود دیکھا, وہاں وہ دکھا رہے تھے یہ ننگ دھڑنگ سارے ہیروئن کھا کھا کر پڑے ہوئے ہیں, پھر سردی زیادہ پڑتی ہے تو وہ پھر سپاہی ہیں, سپاہیوں کے ذمہ ایک مستقل کام یہ بھی ہے کہ ہیروئن سے بے ہوش ہو گئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کہیں پہنچاتے ہیں سردی سے مر نہ جاتے. ڈاکٹر جب تک ہیروئن نہیں کھا لیتا آپریشن نہیں کر سکتا, پروفیسر جب تک ہیروئن نہیں کھا لیتا پڑھا نہیں سکتا, طالب علم جب تک ہیروئن نہیں کھا لیتا پڑھ نہیں سکتا, ہیروئن نے اور عرب تباہ کر رکھا. تو یہ کیا کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے کراچی میں بڑے فساد آتے ہیں تو امریکہ ہم لوگ چلے جائیں, امریکہ تو خود مر رہا ہے اور دوبارہ یوں کا چلے جائے کیا بتاؤں, کبھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور باتیں بتا رہا ہوں, کبھی پھر اس لیے کہ آج کے مسلمان کے دل سے امریکہ کی محبت تو نکل جائے. سنیے, میں جا رہا تھا نیو جرسی مپار سے ادھر کر مپار ایئرپورٹ, ایئرپورٹ مپار اڈے سے آگے چلے تو راستے پر چنگی ہے اور وہ اسے وہ لے رہے ہیں, ہمارے گاڑی والے سے وہ چنگی لے رہے ہیں جیسے یہاں چنگی لیتے ہیں. تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے, یہاں بھی ان کو ضرورت ہے چنگی لینے کی, یہ گاڑیوں والوں سے گاڑی روڈ پر سے سڑک پر سے گاڑی گزر رہی ہے تو اس سے چنگی لے رہے ہیں, تو یہ بھکاری یہ بھیک ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے حکومت کے پاس, یہ چنگی کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے تو عجیب بات بتا, اس نے کہا کہ امریکہ کی حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ملک میں سڑکیں بنوائے, ایک سڑک بھی حکومت نہیں بناتی, پورے ملک میں ایک سڑک حکومت نے نہیں بنائی, اسے تو پاکستان اچھا ہے کہ جہاں کی سڑکیں تو پاکستان حکومت بنواتی ہے نا وہ ٹھیکے پر دے کر, ایک سڑک پورے ملک میں حکومت نے نہیں بنوائی, کہتی کہ پیسہ نہیں ہے. وہاں سڑکیں کیسے بنتی ہیں؟ تو سڑکیں اس طریقے سے بن رہی ہیں کہ تاجر لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں اور پھر اپنی تجارت یوں چلاتے ہیں کہ سڑک بنانے پر خرچ کر دیا, اس کے بعد وہ اپنے پھر لوگوں سے چنگی وصول کر کر کے وہ اپنی تجارت وہ تاجر لوگ کرتے ہیں, ایسے حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بنا. کیا بتاؤں کیا چھوڑوں کیا بتاؤں کیا چھوڑوں, اب سنیے حماقتیں لوگوں کی. نمبر ایک, کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی بھی ہے. نمبر دو, کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. نمبر تین, یہودیوں نے اللہ کو اور اللہ کے بیٹے کو جان سے مار ڈالا, نہیں بلکہ نمبر تین وہ کو تین ایک اور ایک تین, نمبر تین حماقت وہ ہو گئی, تینوں مل کر ایک اور ایک تین. نمبر چار, یہودیوں نے اللہ کو مار ڈالا. نمبر پانچ, یہودیوں نے اللہ کے بیٹے کو مار ڈالا. ارے واہ, سبحان اللہ, ذرا مسجد میں بیٹھے ہیں آپ لوگ سوچئے آپ کس کے عاشق ہیں, ایسے قوم کے عاشق ہیں آپ لوگ, مرے جا رہے ہیں امریکہ. وہاں ایک صاحب مل گئے, کہنے لگے میں جب امریکہ نہیں آیا تھا, وہیں رہتے ہیں وہ, کہنے میں جب امریکہ نہیں آیا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کی ساری زمین سونے کی, سارا سونے کا, یہاں سے پتہ چلا کہ کیا کچھ ہے, سمجھتے سارا امریکہ بس سونے کا ہے, جو وہاں چلا جائے بس کچھ نہ پوچھے. زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا؟ بدماشی ملے گی, زیادہ سے زیادہ بدماشی بہت. تو کہیں یہ سن کر کے سارے بھاگنے نہ لگے کہ اور کچھ نہیں تو چلیے یہی صحیح, تو وہ بھی سن لیجیے. ایک عورت نے شوہر کی چونٹی کاٹی اور بھاگ, یہ ذرا بچ کر جائیں, بچ کر, سمجھ گئے؟ وہ بچ بچ کر میں نے یہ قصہ بتایا ہے, بچ بچ کر بہت احتیاط سے بجایا ہے. جب میں نے کہا نا کہ ایک کام وہاں ضرور ہے, بدماشی بہت زیادہ اور ان کے ثواب ہے یہ کام کرنے جتنی زیادہ. تو اگر میں یہ دوسرا قصہ نہ بتاتا تو بہت سے لوگ سننے والے, یہ کیسے سننے والے بھاگ دے کے چلیے یہ تو کچھ روز کہہ رہی ہے, تو وہ بھی بتا دیا ٹونٹی کاٹ کر بھاگ دے. جو اس کے لیے تیار ہو تو وہ جائے. بھائی سائیوں کی حماقتیں بتا رہا تھا تو کیوں اتنی بتا رہا ہوں؟ عاشق ہے نا, عاشق آج کا مسلمان اور سائیوں کا بہت عاشق ہے, امریکہ کا عاشق, یورپ کا عاشق, انگلینڈ کا عاشق اور کینیڈا کا عاشق, ٹورنٹو کا عاشق, بھاگے چلے جا رہے ہیں, بھاگے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے, عقل عطا فرمائے. اگر دین کی محبت نہیں تو کم سے کم تھوڑی سی عقل ہی ہو, تھوڑی سی عقل مل جائے تو بات سمجھ جائے کہ وہاں جانے میں فائدے نہیں ہیں, دنیا کے بھی نقصان ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو اب خیال ہو رہا ہے کہ بہت جلدی نازل ہونے والے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت آ چکا ہے. تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو پھر جو عیسائیوں سے جنگ کریں گے تو عیسائیوں سے, تو آپ لوگ اگر ذرا صحیح جگہ پر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائی کریں گے, جنگ کریں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر ٹورنٹو بھی پھنسے رہے, امریکہ بھی پھنسے رہے, ادھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اب برسایا اور اس پر تو کافروں کے ساتھ ہی گئے. کافروں کے ساتھ رہنے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ میل جول رہنے کی کوشش کریں, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والا دیکھیے پھر بناتے کیا, انہیں کے ساتھ ہی سارے رگڑے جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتے ہیں, تو کافروں کے ساتھ رہنے والے ساتھ ہی نہ کہیں پیس رہے. معلوم نہیں کیسا راکٹ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور ایک لگائیں گے تو سارے تباہ ہو کے درخت جو. ارے ایک بات پھر کہہ لوں, یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا, یہ حد سے بہت تجاوز کر جاتے ہیں, بہت تجاوز کر جاتے ہیں. ان میں سے بعض بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ جہاد ہے ہی حرام, ہے ہی نہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ ان کو بھی یہی تبلیغ کریں گے, حضرت جہاد تو بالکل حرام ہے, جہاد مت کرو, ہمارے ساتھ تبلیغ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھائیں گے, حضور بالکل جہاد نہیں کرنا ہے, حضور ہمارے ساتھ ذرا چلے میں نکلو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو درخت بولے گا اور پتھر بولے گا, میرے پیچھے کافر ہے اگر قتل کرو. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جہاد کریں گے تو کافر عیسائی یہودی وغیرہ درختوں کے پیچھے پتھروں کے پیچھے جا کر چھپیں گے, تو پتھر بولے گا, یہ اسلام کا معجزہ ہے, پتھر بولے گا, کہے گا کہ اے مسلم, ارے مسلمان جو قریب سے گزرا ہے میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے, اس کو اگر قتل کرو. اگر کہیں وہ ہوگا تبلیغی بھائی تو وہ کہے ارے ارے پتھر تو بھی بڑا عجیب ہے, میں اس کو تبلیغ کروں گا, قتل نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے, عقل مل جائے تو سارے کام صحیح ہے. یہ جہالت زیادہ ہے نا, جہالت کے کرشمے یہ سب ہے, سب جہالت کے کرشمے. تو علم ہو تو سمجھ ہو, عقل ہو تو خیر. عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے, تو بھائی میرے تبلیغی بھائیوں کچھ تلوار اٹھانا سیکھ لو, کلاشن کوپ اٹھانا سیکھ لو, توپیں داغنا سیکھ لو, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے, یہ داعیہ پیدا کرو, ورنہ وہی ہوگا کہ وہ تشریف لے آئیں گے اور آپ لوگ تو یہی کہ نہیں نہیں حضور جانے دیجئے, نہیں نہیں حضور کچھ نہ کیجیے کچھ. وہ آ رہے ہیں ابھی, کوئی زمانہ دور نہیں ہے, بہت قریب ہے, حالات بتا رہے ہیں زمانہ بہت قریب. تو عیسائی لوگ جو ہیں, عیسائی لوگ وہ بھی اس سن کو مبارک سمجھتے ہیں, یہ آخری حماقت معلوم نہیں کتنے نمبر ہو گئے. آخری حماقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے کو سولی چڑھا دیا, اللہ کو سولی چڑھا دیا, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ سال بڑا مبارک ہے. جب سے سال شروع ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں نا عیسائی لوگ, عیسائی بھی خوشیاں مناتے ہیں, مسلمان جن کے دلوں میں عیسائیوں کی محبت ہے وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں, جنوری میں خوشیاں مناتے ہیں نا بہت لوگ, محبت ہے. تو ذرا سی عقل سے کام لیں کہ عیسائیوں کو تو اس سال سے محبت نہیں ہونا چاہیے, نیا سال شروع ہو تو ماتم کرنا چاہیے, ماتم جیسے شیعہ ماتم کرتے ہیں, ماتم کرنا چاہیے نا, ان کے اللہ کو اللہ کے بیٹے کو سولی چڑھا دیا تو ماتم کرنا چاہیے, مگر یہ خوشیاں مناتے ہیں. اور سنیے خوشیاں کیوں مناتے ہیں, دیکھیں کیسے کیسے عقدے کھلتے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے سولی چڑھ کر, اللہ سولی چڑھ گیا نا ان کا, اللہ نے سولی چڑھ کر, اللہ کے بیٹے نے سولی چڑھ کر قیامت تک آنے والی نسل کو بخشا دیا. اب عیسائی کچھ بھی کرتے رہے, کیسی بدکاریاں کرتے رہیں, سب کی طرف سے اللہ سولی چڑھ گیا. کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, اپنے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں بڑا رحیم و کریم, قیامت تک جتنے عیسائی آئیں گے سب کی طرف سے اللہ سولی چڑھ گیا, اللہ کا بیٹا سب کی طرف سے خود سولی چڑھ گیا, آگے کوئی بدکاریاں کرے, بدماشیاں کرے, چوریاں کرے, ڈکیتیاں کرے, قتل کرے, غارت کرے, کچھ بھی کرے, اللہ سولی چڑھ کر پوری دنیا کے عیسائیوں کو, قیامت تک آنے والی عیسائیوں کو اللہ بخشائے. سمجھ میں کچھ آ رہی ہے بات؟ تو ایسی احمق قوم کی آپ کے دلوں میں محبت ہے, ایسی احمق قوم اس کی محبت ہے دلوں میں. تو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان انگریزی سال سے محبت رکھتے ہیں, بلا ضرورت انگریزی سال استعمال کرتے ہیں, بلا ضرورت انگریزی تاریخیں استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہ ان کے اس عقیدے کو رواج نہیں دے رہے؟ یہ عقیدہ ان کے عقیدے کو رواج دے رہے ہیں. جو انگریزی سال کے شروع میں خوشیاں مناتے ہیں ان کے اس عقیدے میں شریک ہیں, جو عقیدے کی تفصیل بتائی وہ تو اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کا اللہ سولی چڑھ گیا, تو کیا مسلمان بھی یہ خوشی مناتا ہے کہ اچھا ہوا اللہ سولی چڑھ گیا. ارے اللہ سولی چڑھ گیا, یہ بڑا عجیب قصہ ہے, اللہ سولی چڑھ گیا مہاد اللہ, تو پھر تو کہتے ہیں کہ بس سارے, اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی. آخر میں پھر اس پر تنبیہ کر کے ختم کر دوں کہ یہ کیوں ہے, یہ عیسائیوں کی محبت کے کرشمے جب بات کر رہا ہوں تو یہ دل بات میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عیسائیوں کی محبت کا کرشمہ ہے, عیسائی مذہب کی وقت عظمت محبت آج کے مسلمان کے دل میں وہ ہے جو آج کے بابر اعظم میں پڑھ کر جو سنایا, جو خاتون نے بتایا کہ یہاں جو مسلمان امریکیوں سے اتنے مرعوب ہیں کہ خود کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کرتی ہوں. مسلمان کے گھر پیدا کیوں ہو گیا؟ کہتے بہت شرمندہ ہے کہ مسلمان ہو گیا, کاش کے امریکی ہوتے, کاش کے. اخبار ایک نکلتا ہے لاہور سے, اس کا نام ہے خبریں, وہ امریکہ یہ خبریں بہت شائع کرتے, بہت عجیب عجیب خبریں, بہت عجیب عجیب. میں مشورہ دوں گا, ویسے تو میں اخباروں سے روکا کرتا ہوں, مگر اس کا مشورہ دوں گا کہ لاہور سے اخبار نکلتا ہے خبریں, اس کی خبریں پڑھا کریں تاکہ امریکہ کے حالات کا پتہ چلے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کچھ پتہ چل جائے. جس کے عشق میں مرے جا رہے ہیں, عشق میں امریکہ بولتے ہیں نا جب, امریکہ تو اتنا مزہ آتا ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مزہ بڑھا رہا ہے. آج کا مسلمان جب امریکہ کہتا ہے تو
اس کے دل کا مزہ, دل کا سرور, کچھ نہ کہیے سرور 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 سرور, بڑے بڑا لطف دیتا ہے نام سرور. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں بہت سر بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ نام لینے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو ذرا بس امریکہ کی خبریں پڑھا کریں تو کچھ پتہ چلے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. دنیاوی تباہی, دنیاوی تباہی کتنی ہے. کام کی خبر میں تھوڑا سا ان لوگوں سے رات کو پوچھ لیا کرتا ہوں کہ کوئی کام کی خبر, تو خاص طور پر امریکہ کی خبر ضرور پوچھ لیا کرتا ہوں, وہاں کوئی دھماکہ ہوا یا نہیں ہوا, کتنے مرے, کوئی طوفان آیا یا نہیں آیا, کوئی زلزلہ آیا یا نہیں آیا. تو ایک دو سال میں انشاءاللہ تعالی وہ ہو جائے گا قصہ پاک. جہاد کے لیے بشرط ہے کہ آپ لوگ جہاد کے لیے تیار رہیں, مگر آج کے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے, اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جہاد کرو تو وہ کہتے ہیں موسیٰ تو جا تیرا رب جا, ہم تو یہی بیٹھے رہیں. تو جب میں کہتا ہوں نا کہ ایک دو سال کے اندر اندر امریکہ کی تباہی آنے والی ہے, تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہت کہتے ہیں, مگر کہتے ہیں کہ دو طریقے سے آئے, یا تو کوئی بم پھٹ جائے, کوئی زلزلہ آئے, اللہ تعالیٰ یوں تباہ کر دے, یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر وہی کریں گے, ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. اللہ برائے راست تباہ کر دے یا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں, ہم نہیں جائے گا, ہم جہاد نہیں کرے گا. تو یہ ایک بات تو سوچ لیا کریں. آج خاص اہمیت سے کہتے ہیں, ایک بات سوچ لیں, جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہوگا. اگر ویسے جہاد سے ڈرتے ہیں تو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کریں گے, کسی جگہ پر چھپنے کی کوشش کریں گے, یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ امتحان کو بھی یہیں بیٹھے یہی کر لیں, کیا کریں گے اس میں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک مولوی صاحب نے ایک کاپی پر صفحات کے نمبر لگائے, کاغذ تھا ایک ایسی 400 کا, اس پر نمبر لگا دیا, ایک پر انگریزی کا ایک اور ہندسا, اس کو لوگ آپ لوگ ہندسا کہتے ہیں, وہ غلط ہے, ہندسا یہ لفظ ہے. ایک ہندسا تو انگریزی میں اور عربی میں اردو میں سب ایک ہی طرح تقریبا ہوتا ہے, وہ تو لگا دیا. اس کے بعد دو نمبر پر جو لگایا ہندسا تو وہ انگریزی والا لکھ دیا ٹیڑھا سا, تین بھی ایسے چار بھی ایسے. تو میں نے یہاں دفتر میں معلوم کیا کہ یہاں انگریز کون آ گیا, علمی تحریر ہے اس پر صفحات کے نمبر وہ انگریزی میں لگا دی, ارے یہاں انگریز کون آ گیا. تو معلوم ہوا کہ فلاں مولوی صاحب انگریزی پڑھے ہوئے ہیں, تو یہ انہوں نے لگایا, تو ان پر مقدمہ چلا کہ آپ نے یہ کیوں لگائے. اردو میں دو لکھنا, دو کا حادثہ اردو میں لکھنا آپ جانتے ہیں, عربی میں لکھنا بھی جانتے ہیں, اپنی انگریزی میں کیوں لکھا ایسے تین اور چار. تو خیر انہوں نے, غنیمت ہے یہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, خاص طور پر جب ٹماٹر کھانے سے توبہ کی ہے تو بہت ترقی کر گیا. بتایا تھا نا ایک مولوی صاحب یہاں آ رہے تھے برامدے سے, ایک مولانا صاحب تشریف لا رہے تھے, میں اوپر سے اتر رہا تھا, انہوں نے ایک عقل مندی کا کام کر دیا, عقل کا کام. مجھے تعجب ہوا کہ اتنی عقل جلدی سے کیسے آ گئی, میں نے پوچھا کہ اتنی عقل کہاں سے آ گئی ساج آدھے, تو کہنے لگے کہ ٹماٹر کھانے سے آج میں نے توبہ کی ہے, اس سے عقل آ گئی. تو
اللہ تعالیٰ سب کو یہ عقل عطا فرما دیں. ٹماٹر کے آج ایک صاحب فون پر پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ٹماٹر کھانا حرام. تو میں نے سمجھایا کہ بھائی میں نے فتویٰ تو نہیں دیا, میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اس میں کتنے نقصان. کینسر 60% ٹماٹر سے پیدا ہو رہے ہیں, 60% کینسر گردے ٹماٹر سے تباہ ہو رہے ہیں. عقل کا دیوالہ ٹماٹروں سے نکل رہا ہے, پاگل بنا رہے ہیں ٹماٹر. کتنے نفسیاتی ہسپتال, کتنے کتنے, جبکہ پورے سندھ میں صرف ایک تھا گدو بندر حیدرآباد. اب ایک ایک محلے میں کتنے ہیں کتنے. یہ تین تو شہادتیں ہیں, تین بڑے بڑے مشہور اطباء ڈاکٹر, اور وہ امریکی سائنس دانوں نے اخبار میں یہ مضمون دیا ہے 2 سال پہلے کہ 60% کینسر ٹماٹر سے ہوتے ہیں. 60% امریکی نے یا یورپ کے سائنس دانوں نے, کچھ مجھے اجتماع ہو رہا ہے. گردوں کو تباہ کرتے ہیں, یہ تو چند روز پہلے وہ اخبار یہاں اس کا تراشا پڑھ کر کے سنایا تھا, روزانہ کی مجلس میں تھا یا جمعہ کی مجلس میں, روزانہ کی مجلس میں. چلیے اب جمعے میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں مرد اور خواتین. اخبار کا تراشا یہاں پڑھ کر عصر کے بعد خود اخبار کو لے کر تراشا اس پر سے پڑھ کر سنایا. ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اخبار کا مضمون, ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹماٹر کھانے سے گردے تباہ ہو جاتے ہیں.